بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ما بعد، جروب سواء الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيريس SSNS 25 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ رمضان میں تراویح وتر کے ساتھ پڑھنے کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ وتر پڑھے یا نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ وتر بھی پڑھیں، تاکہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ذر کی وہ روایت ہے جس میں یہ فضیلت مروی ہے، جو شخص امام کے ساتھ امام سے فارغ ہونے تک بھی رہتا ہے اسے پوری رات قیام کا تراویح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ آخر تک سنی رہیں، البتہ رات کے آخر میں ان کا جی نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، نسبت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی طرف، تو دو دو رکعت کر کے پہلے دوبارہ بھی پڑھنا نہیں ہے، نہ دوبارہ بھی پڑھی جائے. ہو سکتا ہے سبحان بھائی کو یہ ہو کہ آپ نے اپنے انصاف بنایا کہ وتر کو اپنے نماز رات کی نماز کا آخری حصہ بناؤ. تو اصل میں اولاً تو یہ اس صورت میں ہے کہ انسان تہجد پڑھتا ہے تو آخری چیز کیا پڑھے وہ وتر. یہ نہیں کہ اگر کوئی سی آدمی نے کسی عذر کی بنیاد پر اس کا جواب وتر پڑھ لی ہے تو اب دوبارہ وہ تہجد کے بعد وتر پڑھے، نہیں. یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو آخر میں اپنی نماز کیا ہونی چاہیے، وتر ہونی چاہیے، اور یہ حکم بھی وجودی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات بیٹھ کر کے دو رکعت پڑھنا ثابت ہے، اور آپ سپورٹ ان کی ثابت ہوگی.
اگلا سوال ہے کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں، تلاوت کے وقت یعنی مکمل 14 سجدوں کے سجدہ کرنا ضروری ہے یا بعد سے کیا جا سکتا ہے اور بعد سے نہیں کیا ہے؟
جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن میں 15 سجدے ہیں، قرآن میں 15 سجدے ہیں، اور ہر سجدے پر سنت یہ ہے کہ انسان سجدہ جہاں کہیں بھی آئے اس میں کسی کو توڑنا اور کسی کو باقی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ایک آدمی دبئی میں کام کرتا ہے، 15 یا 20 دن کے لیے جدہ آیا ہے، جدہ میں رہنے کی مدت اس کو معلوم نہیں، کتنے دن رہے گا؟ پہلے سے اس کا ارادہ عمرے کا نہیں تھا، جدہ آنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا عمرہ کرنے کا، تو کیا وہ اپنے عمرے کا احرام جدہ سے باندھے گا یا میقات جا کر باندھے گا؟
نہیں، جہاں پر کام کر رہا ہے جس جگہ سے وہ نیت کرے عمرہ کرنے کی، اپنی جائے قیام سے، اپنے جائے عمل سے، جہاں سے بھی نیت کرے گا وہیں سے احرام باندھے گا. اس کے لیے نہ تو
مکمل قیام اس کا نہیں ہے،
مطلب
پندرہ بیس دن میں ہی
ہوا ہے. آیا وہ جائز طور پر جدہ میں داخل ہوا ہے کہ نہیں داخل؟ اس وقت اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، اب اگر اس کی نیت ہو جا رہی ہے تو وہ اپنی جائے قیام سے آرام باندھے گا.
اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ پوری نماز آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟
صرف قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کے ساتھ ثابت ہے، تکبیرات آواز کے ساتھ ثابت ہے، تسلیم آواز کا ثابت ہے، البتہ دعائیں وغیرہ آواز کے ثابت نہیں ہے، لہذا وہ نہیں پڑھی جائیں گے.
گروپ نمبر 2 کے ساتھ سوال کرتے ہیں، ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، باقی اس کا ورثے کا مال ہے، اس کا حوالہ چاہیے بہادری سے.
یہ حدیث بخاری میں مختصر ہے، اور ہمارے خیال سے سننے سے ہی کے اندر یہ مطول ہے. آپ نے اسے سوال کیا کہ آپ مجھے معلوم ہے کہ کیا سننے سے کون شخص ہے جس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کو اپنا مال والے مال سے زیادہ محبوب رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارا وہ مال ہے جو میں نے کھایا پیا اور خرچ کر دیا، اور جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ وارث کا مال ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث مختصرا اور دوسرے جو ہے متور موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سیاح کے اندر نقل کیا.
اگلا سوال
کرتے
ہیں تو یہ سوال بار بار آ چکا ہے، بہرحال کہ پھر سب اگر کسی کے پاس آج یا نو طلاق ہونا ہو تو اس میں کتنا زکات نکالنا چاہیے ہندوستانی رقم میں؟
کئی دیتے ہندوستانی رقم میں ہم اس کو نہیں بتا سکتے, وہ دیتے ہیں کہ اس کی مالیت ہندوستانی روپے کے مطابق کتنی ہے, 8 تولے, 10 تولے, 7.5 تولے, 12 تولے سونے کی مالیت ہندوستانی روپے کے مطابق کتنی ہے, اس میں بینک میں نکال دیا جائے. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. جی
اگلا سوال ہے, ہمارے یہاں الگ سے عید گاہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں, ایسی صورت میں وہ خواتین جو ایام حیض میں ہوں تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں؟
ظاہر بات ہے آپ نے انصاف سنایا, وہ قیمت انل مسلم, جب عید گاہ میں جائے نماز سے اسے الگ رہنے کا حکم ہے تو مسجد میں اسے داخل ہونے کا کیسے حکم ہوگا؟ وہ مسجد کے کنارے آج کل بڑے فکر کا حصہ ہے, جس سے باہر اگر جانا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں.
اچھا مسجد کے اگر باہر کوئی سامان لگایا گیا ہے نماز کے لیے, کیونکہ مسجد تو کافی نہیں ہوتی آج کل, ایسے صورت میں مسجد کے باہر سامان لگایا گیا عورتوں میں تو مسجد کا حکم نہیں
ہے. نماز پڑھنا مسجد کے حکم نہیں ہوگا, لیکن ان کے شہر میں بیٹھا مسجد کے حکم نہیں ہوگا,
ایسی جگہ پر لگا نہیں ہے
بلکہ یہ بہترین حل ہوگا. ایسی صورت میں عورتوں کے لیے بہترین حل ہوگا تاکہ ان بیچاروں کو عورتیں جو حالت حل بھی ہوتی ہیں ان کے آنے کو موقع مل جائے.
اگلا سوال ہے, کیا بنا وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے دوران سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں؟
سجدہ تلاوت کے لیے راضی قول ہے, اس کی پارٹی
قرآن پڑھ سکتے ہیں بنا وضو.
جی بغیر اردو زبان زبانی قرآن تو پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کر کے قرآن کرنا بغیر اردو منع ہے, یا راجی قول نہیں ہے تو
دیکھ کر کے کمپیوٹر میں دیکھے موبائل میں
نہیں گیا. ہاں اس سے مستحق یہ ہے کہ مستحق کو ہاتھ میں لے کر کے اصل یہ ہے دیکھنے کی مراد نہیں ہے, اس مستحق کو ہاتھ میں لے کر کے, اگر مستحق ہاتھ میں ہے کمپیوٹر میں ہے یا موبائل میں ہے تو سخت مستحق کا نہیں
ہوگا,
وہ اردو کو کر سکتے ہیں. رجدہ آئے گا تو راجو قول یہی ہے کہ سجدے تلاوت کے لیے کفارت کے سر پر کوئی دلیل نہیں ہے, ان علماء کے مسئلے پر عمل کیا جا سکتا ہے جس میں سونیا رحمہ اللہ علیہ رہے ہیں کہ بغیر علماء کے وہ سجدے تلاوت کرنے کا.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں, کیا جو مسلمان جہنم میں جائیں گے تو انہیں ایک دن جنت میں ضرور بھیجا جائے گا, کیا یہ بات صحیح ہے؟
بالکل سکرت کے متواتر حدیثیں اس کے اوپر دلیل ہیں, صحیح بخاری اور دوسری ہیں, اس امت کے جو گنہگار ہیں اپنے گناہوں کی سزا چک لینے کے بعد ایک نہ ایک دن یا تو انبیاء کی سفارش سے باہر آئیں گے, ہماری اس امت میں نہیں سو کی سفارش سے باہر آئیں گے, مومنین کی سفارش سے باہر آئیں گے, شہدا اور اولیاء اللہ کی سفارش سے باہر آئیں گے, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبل اور کرم سے, جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ مسلم احمد کی روایت ہے ابو سعید خدری کی کہ فرشتوں نے شفاعت کی, مجموعوں نے شفاعت کی, مومنوں نے شفاعت کی, وہ باقی ارحم الرحمین اللہ ارحم الرحمین باقی ہے, یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ایک نئے دن ضرور اپنی توحید کی وجہ سے جنت کے جنت میں داخل ہوں گے.
اگلا سوال ہے, رمضان میں اگر کسی مسجد میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہو تو وہاں پر 8 رکعت تراویح سنت کی نیت سے اور 12 رکعت تقریب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے؟
بالکل پڑھی ہی نہیں جا سکتی, بلکہ میرا اپنا خیال یہ ہے, اگر کہ میرے بعد جذباتی ہمیں حدیث کی مخالفت کریں, لیکن میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ پڑھنا بہتر ہے, پڑھنا بہتر ہے, کیوں اس لیے کہ سلف سے جب تابعین ہی کہیں اس کا ثبوت ہوتا ہے تو آدمی اگر اس کو سنت نہیں سمجھتا ہے اور ایمان کے ساتھ پڑھنے میں کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت دینا چاہتا ہے, اسے پوری رات تراوی کا سوال ملے اسے پڑھنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, گروپ نمبر 3 کا سارے سوال کرتے ہیں کہ جیسے بڑے جانور میں 7 بندے کی قربانی ہوتی ہے تو کیا بھوکے میں 7 اماموں کا حصہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے حقیقے میں اصل میں دم کا مطالبہ ہے, اسی لیے ایک رات کا مطالبہ ہے, لہذا وہ ایک بڑا جانور ایک ہی آدمی طرف سے کافی ہوگا, اس میں شرکت نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے جیسے سوال کرتے ہیں السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ 5 تولہ گولڈ ہے، اس کا کتنا زکات نکالنا ہے اور 5 لاکھ روپیہ اس میں کتنی زکات نکالنا ہے؟ ساتھی کا یہ بھی سوال ہے اس کے اندر کہ دونوں چیزیں ہونی کی ہیں، تو 5 تولہ سونا یہ تو نصاب کو نہیں پہنچا، تو کیا 5 تولے سونے کو 5 لاکھ کی رقم کے طور پر شمار کر کے زکات نکالا جائے گا، یا 5 تولہ سونا ان کا نقدی سونا ہے تو یہ زکات سے چھوٹ جائے گا؟
یہ 5 تولے سونے پر زکات نہیں اور اس کی قیمت پر بھی زکات نہیں، اس کی قیمت پر بھی زکات نہیں، لیکن اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، اگر دونوں کو ملایا جائے تو 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو وہاں زکات دے دی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے پاس یعنی 4 تولہ ہی سونا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 4 تولہ سونا خرید سکتا ہے مزید ہو، اور کیا کرے گا؟ دونوں کو ملائے گا، پیسے کو اور سونے کو، پھر اس کی زکات دے گا۔
دونوں کے 5 تولہ سونا اور سونا ہے اور جو 5 لاکھ روپے ہیں
دونوں کو ملا کر کے زکات دی جائے گی۔ پہلی بات ہے جی، سر یہ بڑا آسان کا طریقہ ہے،
جیسے کہ صرف وہ سوال جیسے پچھلا سوال تھا کہ بحثی کی روایت ہے کہ اسلام اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، اسی کا سوال جو ہے مکمل تھا جو کٹ گیا تھا۔ سوال یہ بھی تھا ساتھی کا کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھا کرے، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یعنی ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کا حکم دیا ہے، تو یہ چیز خلاف سنت کیسے ہو سکتی کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے بدعت کا ایجاد کیا؟ تو محترم اس بارے میں آپ سے جواب چاہیے۔
20 رکعت تراویح سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن سے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 20 رکعت تاریخ ہے، اس کے گنجائش اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ تمام علماء احناف یہ مانتے ہیں کہ وہ حدیث بحثی وغیرہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس کی وہ ضرور ہے۔ البتہ جہاں تک رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت کا حکم دینا ہے، تو دیکھیے یہ بات بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت کا حکم دینا قطعاً وارد نہیں ہے۔ جو کچھ وارد ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے 11 رکعت کا لوگوں کو حکم دیا، اور نہ ہی یہ اس سلسلے میں دیکھ رہا تھا نہ ہی مجھے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت پڑھنا ساری۔ یہ چیز علماء کے نزدیک اختلاف ہے کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی۔ صاحب ابن مزید کی جو روایت پیش کی جاتی ہے بیٹھکی وغیرہ کی، اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف کی ہے، اسی طریقے سے وہ روایت جو مصنف عبدالرزاق میں ہے اس کی صحت بھی علماء کے نزدیک مختلف کی ہے، مختلف چیز ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض علماء اسے حسن قرار دیتے ہیں، تو اس سے جہاں تک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر جیسا کہ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ نے اور ابن عبد الغر رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل میں اللہ کے رسول کی سنت کو 11 رکعت اور اسی کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیا تھا، لیکن کیونکہ لوگ قرآن بڑی لمبی کیا کرتے تھے تو بعد میں لوگ لمبی قرآن کا متحمل نہیں ہوتے تھے، تو قرآن کو مختصر کر کے رکعات کے اندر اضافہ کر دیا۔ اسی لیے کبھی لوگوں نے 16 پڑھی ہے، کبھی وتر کے ساتھ 21 پڑھی ہے، اور ہمارے بھائی جو کہتے ہیں وہ مانیں گے کہ ان کے حدیث 21 رکعت تو سنت ہے ہی نہیں، کیا اس لیے کہ ان کے یہاں 20 رکعت 30 رکعت بھی تو ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور کبھی 24 رکعت ہی لوگوں نے پڑھی، 24 بھی پڑھی ہے۔ تو یہ ہے کہ لوگوں نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد یا اس کے بعد میں لوگ کیونکہ لمبی قیاد کے متحمل نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ 1 رکعت میں 100 آیتوں تک امام پڑھا کرتا تھا،
اس لیے بعد میں رکعات کا اضافہ کر دیا ہے. لیکن جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے, نہ تو آپ نے جس کا حکم دیا ہے کسی حدیث میں ہے اور روایت میں ہے, اور نہ ہی جس کے ساتھ آپ نے
اگلا سوال ہے. سوال کرتے ہیں کہ خون کے وتر کا کیا حکم ہے, روزانہ پڑھنا چاہیے یا کبھی کبھی پڑھنا چاہیے؟
کیونکہ خون کے وتر سنت میں ہے, واجب نہیں ہے. لہذا آدمی خصوصاً رمضان کے مہینے میں اگر برابر پڑھتا ہے تو ان کی دعائیں سراتے ہیں, ہے نا. اور اگر کبھی کبھار رمضان ہی میں ایک آدھ بار دس دن میں پندرہ دن میں چھوڑ دے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ واجب نہیں ہے, ورنہ لوگ کیا سمجھ لیں گے, عام آدمی کا سمجھ لینا واجب ہے. یہ دن تک جی
اگلا سوال ہے کہ گھوڑ پوڑ جانور کا گوشت حلال ہے؟
گھوڑ پوڑ جانور
وقت کو کہتے ہیں
جب جائے بات ہے, حلال تو ہے ہی, اللہ کے رسول کو دفتر خان پر کھایا گیا ہے. اگر حرام ہوتا تو آپ اس سے منع کرتے, یا مکروہ ہوتا آپ اس سے منع کر دیتے. جی
اگلا سوال ہے کہ داڑھی کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے, اور امام شافعی کا داڑھی کے بارے میں کیا موقف ہے؟
مجھے امام شافعی کا کوئی قول یاد نہیں ہے, البتہ داڑھی کے بارے میں متفقہ طور پر یہ مسئلہ ہے کہ داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سنت واجبہ ہے, واجبہ ہے, اس کا
کھلانا
یہ
چیز کرے. اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں مولانا صاحب, آپ کے ایک رمضان کے حوالے سے بیان سن رہا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ کچھ علماء اکرام ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دن میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے؟
پچھلے سوالات میں تو درس میں ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے آپ نے منع کروایا ہے. اس سلسلے میں بہت سے علماء جس میں امام اسحاق بن راہویہ ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور دیگر صحابہ ہیں, ان کا عمل یہ رہا ہے کہ افضل اوقات میں یا کبھی کبھار انسان کے اندر اگر رغبت ہے, اس کا دل قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہے اور ماہر ہے, اور قرآن پڑھنے کے حقوق کو ادا کیے جائیں, تو بسا اوقات یا کبھی کبھار ایسا ختم کرنے میں کوئی حرج بات نہ ہو.
اگلا سوال ہے کہ مسجد حرام میں نماز جنازہ آخر میں سلام ایک مرتبہ پھیرا جاتا ہے, اور ہمارے ملکوں میں سلام دو طرف پھیرا جاتا ہے, تو صحیح کیا چیز ہے؟
کیونکہ یہ مسئلہ علماء سے نزدیک مختلف ہے, احناف اور کچھ حنابلہ اور کچھ علماء اسی طرف جو ہیں, سنت ایک ہی سلام ہے, اور ہمارے یہاں بھی واجب کیا ہے ایک ہی سلام ہے, دوسرا سلام سنت ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ راجی قول کی سلام دونوں طرف پھیرا جائے, اس لیے اس بات صحابہ کا قول ہے کہ جنازے میں سلام نماز کے سلام کی
حرام. اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز میں خوشی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیے, میں نے سمجھا کہ یہ چیز عادت کے طور پر کام نہیں جائے, آدمی کوشش کرے آنکھیں کھول کر کے, البتہ اپنے سامنے ایسی چیزیں نہ رکھیں جس سے اس کے نماز میں خوشی اور خوشی جس سے نماز میں خوشی اور خوشی جاتا رہے, البتہ کبھی کبھار آنکھیں بند کر لیا تو اس طرح کوئی ایسی بات
نہیں. اگلا سوال ہے کہ سوتے ہوئے سوتے وقت اکیس مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی کوئی صحیح یا ضعیف حدیث موجود ہے؟
اس کی کوئی حدیث موجود نہیں, بہت اپنی بنائی ہوتی ہے.
اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں کہ ایک مرد جو 35 سال کا ہے, اس کا آخر کا بچپن میں نہیں کیا گیا, تو اس پر کیا حکم ہے؟ اس پر کوئی کفارہ ہے یا ابھی بھی اس کا آخر کیا جا سکتا ہے؟
اپنے طور پر اپنا کیا کر لے, کرنا کوئی حرج نہیں ہے, اپنا کیا کر لے.
گروپ نمبر 5 سے ساتھی سوال کرتے ہیں, بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا نماز قبول ہو جائے گی؟
کیسی ہمارے بریلیوں کے مختلف درجات ہیں. اس میں بریلیوں ہونا کسی حکم لگانے کے لیے کافی نہیں ہے. بریلیوں میں بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھنے کی وہ ان کے اوپر قدرت قائم نہیں ہوئی ہے, یا بہت ہیں جو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. البتہ اگر اس کا صرف کھلا ہوا نہیں ہے, قبر پر سجدا کرنا ہے, آلو مدد کے نعرے لگانا, تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کہتے ہیں کہ عورت حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے کہ رمضان میں قرآن کنٹینیو تھا, اب حیض میں روزہ بریک ہو گیا, کیا قرآن پڑھنا بھی بریک کر دینا چاہیے؟
نہیں, راجی قرآن نہیں ہے جو دستانہ وغیرہ پہر کر مستاب کو پلٹتی رہے, ایک نہیں ہے. اور قرآن کو پڑھے ان شاء اللہ کون رہتے ہیں, تو اس لیے کوئی صحیح حدیث دلیل قرآن منع کے حیضہ عورت کے قرآن یا حیضہ عورت کو قرآن پڑھنے سے منع کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں.
اگلا سوال ہے, شادی نے ایک پوسٹ کیا ہے حدیث کو, اس کی صحت دریافت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا اپنے گھروں کا روزمرہ کام کاج کرنا یہ جہاد کی سلیلا کا رتبہ رکھتا ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
حدیث میں تفسیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں, سورہ الاحزاب کی تفسیر میں. حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ہے کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کیونکہ شوہر کے یا بچوں کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے, اور رہی بات اللہ نے ان کے اوپر جہاد فرض نہیں کیا ہے, لہٰذا سوال کو امید رکھی جا سکتی ہے, ورنہ حدیث ضعیف ہے.
جزاکم اللہ خیر, سامعین سوالوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور شیخ محترم کے پاس وقت کی تنگی ہے, لہٰذا ابھی چند ہی گروپوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ دو گروپوں کے جوابات انشاءاللہ کل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو باقی گروپ والے ہیں ذرا صبر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ کل تک انشاءاللہ آپ کے جوابات موصول ہوں گے, کیونکہ وقت کی کافی تنگی ہے اور رمضان تقبل بھی زیادہ سخت چل رہا ہے, تو لہٰذا تھوڑا صبر سے کام لیں. انشاءاللہ جوابات تمام کے انشاءاللہ موصول ہوتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ سب بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں. یہ سنیں ہماری ایس ایس ایم ایس 25 ہماری 25 بیٹھک جو الحمدللہ مکمل ہوئی. جزاکم اللہ خیر و حسن جزا. مزید تفصیلات کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں 0502626722. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
SSMS series 25 part B. گروپ نمبر چار سے ساری سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟
کوئی جگہ مقدمے وغیرہ نہیں موجود نہیں ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو ڈنگ مار سکتا ہے تو مکھی تو اسے آمن کی ہے. جی
اگلا سوال ہے, بڑی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا گھر تھرڈ فلور پہ ہے اور میرے گھر کے بالکل نیچے مسجد ہے, مگر میں فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے میرا پورا جسم پوری طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے میں فجر کے بعد سو نہیں پاتا یا کم سو پاتا ہوں, اور پھر دوپہر کو آفس میں ناقابل برداشت نیند آتی ہے. کیا میری اکیلی پڑھنے کی فجر کی نماز ادا ہو جائے
گی؟ بھائی دیکھیے, نماز کے ادا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, نماز تو ہو جائے گی, لیکن اگر ان کی فعلاً یہ مجبوری ہے, یہ فعلاً مجبوری ہے, تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, ورنہ جماعت کی طرف ان پر گناہ. اس لیے کہ راجیو کال کے مطابق جماعت ہو جائے گی.
یہ
بہت مسئلہ ہے, وہی کہنے کا مطلب کہ یہ ہو جانا ہے, اور وہ ہر آدمی سے زیادہ زیادہ اس کو نہیں جانے میں تاخیر ہوتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی ہو جاتا ہے. یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, بظاہر ان کا یہ عذر قبول قابل قبول.
اگلا سوال اس کا ہمارا یہ سوال ہے کہ کسی کو مولانا کہنا یا حافظ کہنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں, جبکہ یہ دونوں الفاظ اللہ کے ساتھ میں آتے ہیں؟ برائے
مہربانی جواب. اصل میں یہ بہت بنیادی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفات کے ساتھ کیا بندوں کو موصوف نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں کیا ان ناموں کے ساتھ بندوں کا نام رکھا نہیں جا سکتا؟ یہی چیز لے کر کے آج کل جو کبھی حلیم کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی پتہ نہیں ہے وہ کس معیار کے علم کے ہیں, لیکن اس کو سننے کے لیے بالکل ظاہر آدمی ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ علیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کریں. اصل میں یہ ہے کہ چند صفتیں اور چند نام خاص ہیں کہ اس سے کسی اور کو موصوف نہیں کیا جا سکتا, ہے نا؟ مثال کے طور پر اللہ ہے, اس سے کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا. رحمان ہے, اس سے کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا. بعض علماء کے نبی خالق ہے, جس کے قرآن مجید سے تخلقون کا لفظ آیا ہے, زنگوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے, جارے ہے, اس سے کسی اور کا موسم نہیں کرتا. ایسے ہی چند نام اور چند سکتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے نام جتنے سکتے ہیں اس کے بندوں کو محسوس کیا جاتا ہے. علی اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ لیکن علی کا نام تھا نہیں تھا؟ نہیں. تو بہت سی سکتے, بلکہ بہت سی سکتے تو ایسی ہیں کہ بندوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے اندر پیدا کریں. تو کیا ہم کسی کا کہیں مفرت کسی کا کسی سے بات کرنے کی صفت ہے؟ یہ تو مطالبہ ہے بندے اپنے اندر پیدا کریں, علم کی صفت ہے. مطالبہ ہے بندے اپنے اندر پیدا کریں, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان اللہ عفو یحب العفو, ہے نا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. تو جہاں تک حافظ کا تعلق ہے, یہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں استثمار مشکل ہے, سب خرون حافظہ ہے, لیکن بطور نام کے اس کا استعمال حفیظ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نام حفیظ ہے لیکن حافظ اللہ کے اسماء الحسنی میں نہیں آیا ہوا ہے, اسی طریقے سے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بندوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حضرت کا انت مولانا فقر کو نہیں کیا, انت مولانا. تو یہ جو لوگوں کو الجھن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں مسئلے کو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں جس سے بندوں کو موصول کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حل کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک لمبا پوسٹر بھیجا ہے جو ہاتھ باندھنے کے تعلق سے, یہ حدیث کہاں تک کہیے ناک پر ہاتھ باندھنے کے جواب چاہیے تھا, تو دو منٹ میں کیا؟
اب ظاہر بات ہے اس لمبے پوسٹر کا جواب تو مشکل ہے, لیکن اس چیز ذہن رکھنا چاہیے کہ
علماء جو منصف انصاف سے کام لیتے ہیں چاہے علماء احناف جو نہیں ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ ناز کرنے کے ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. اس میں جو چیزیں لکھی ہیں اور اس میں تو بہت سی چیزیں میں مثال کو دوسری کو بڑی امپروز کی ہے کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے وائر محمد کی روایت کے اللہ کے سینے پر ہاتھ رکھ لیا. کیا کوئی آدمی چھوٹی عمر بڑے باتوں کے ماں چلال مصنف ابن شہبہ کا مقبولہ رشتہ اس میں اس کو پیش کر سکتا ہے؟ موجود ہی نہیں ہے. کتنے رشتے چھپے ہوئے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ وہ موجود ہی نہیں ہے اور آج سالوں سے لوگ اس کو نقل کر کے آئے مصنف ابن ابی شہبہ میں چیز موجود ہے. کیا موجود ہے بھائی؟ حتیٰ کہ علماء احناف میں متقدمین ہیں ان کے سامنے مصنف ابن ابی شہبہ کھلی ہوئی اس کو نہیں نقل کیا. ابھی بہلوی وغیرہ سارے لوگ موجود ہیں احناف گروہ کے ہاتھ کے متعلق جتنی حدیث سارے وہاں نقل کر دیا ہے لیکن ان کے مصنف ابن شہبہ میں روایت کہیں پتہ نہیں لوگوں نے کہا بھی نکال لیا. مصنف ابن ابی شہبہ میں کوئی ایسی حدیث وائل ابن حضر کی روایت کے نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول بات کی اپنا ہاتھ بھر کی اس نے انہیں سینے پر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے. اس نے پوسٹنے کے اندر باتیں رکھی ہیں اور تقریباً اپنی طرف ہی تو آثار ہیں ظاہر بات ہم آثار کے متعلق نہیں ہیں. یہ تو بات حضرت علی کی وہ سوائے جو میں نے سننا ہے چاہے سن ابو داؤد سے نقل کی جائے یا مسلم میں سے بات سے وہ سب سے ضعیف ہے. اس نے عبد الرحمٰن نے صحاق الواسطی ایک راوی ہے جو مطلوب کر تم کو علماء نے کہا ہے اس کے بعد تو کیسے مکتی آ سکتا ہے. اس کے برقرار والے مسلم کی روایت سن بقائی کی روایت یا طاؤس کی مسل روایت جو سن ابو داؤد ہے اور ظلم کی روایت مسند احمد کے اندر ہے وائل ابن حجر کی روایت شہید ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے. حافظ ابن حجر جیسے لوگوں نے فتح الباری میں ان کی اس کو نقل کیا اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے جب ان کی نقل بھی صحیح. جی
اگلا سوال ساتھی نے اگر پوسٹ حدیث پوسٹ کی ہے اس کی صحت دریافت کرتے ہیں. حدیث ہے جوان کا توبہ کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مسجد کے مغرب تک پاکستانوں میں 40 دن تک اجال ہٹا لیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچا ہے. ابن ماجہ کیا حدیث صحیح ہے؟
حدیث جو اگلا حصہ ہے ملایا گیا ہے روشن کرے پہنچائے یہ تو صحیح بخاری کے حدیث کا ٹکڑا ہے. البتہ جوان کی توبہ سے قبرستان کی قرضات سے اٹھایا جانا یہ سخت ضعیف بلکہ موضوع قسم کی روایت ہے. اس کا بیان کرنا اور نقل کرنا جائز نہیں.
اگلا سوال ہے اگر کوئی عورت غیر محرم سے زبیر میں دیکھ لے تو کیا اس پہ حکم فرض ہے یا قرضہ ٹوٹ جائے گا؟
کسی چیز کو دیکھنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر وہ شاور سے دیکھتی ہے اور مزید کا خروج ہو جا رہا ہے تب وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
اگلا سوال ہے یعنی نماز کے دوران نماز کے لیے پہن کے کنٹے وغیرہ کو کوئی جگہ نماز پڑھنا چاہتا ہے
تو ادھر تو نہیں. اگر اس لیے کر رہا ہے کہ کتنے سے اوپر ہو جائے اب اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تکوا کمزوری سے لگتا ہوا ہے اور کتنے سے اوپر کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ جیسا ہوتا ہو الگ مسئلہ ہے کہ یہ چیز کافی نہیں ہے اس وعید کے اندر سے بچنے کے لیے جو تکنے سے ان کے کپڑے رکھنے کے بارے میں بڑا
ہے. اگلا سوال ہے کہ بدعت کی مختصر جامع تعریف کیسے کی جا سکتی ہے؟
بدعت ہر وہ عمل جسے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے تعبد اللہ کی غرض سے اور اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کسی بھی طرح سے نہیں ہے وہ بدعت.
اگلا سوال ہے تراوی کا حکم کیا ہے اور کوئی شخص آدمی یعنی عمد جان بوجھ کر تراوی نہیں پڑھتا ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟
تراوی کا حکم سنت کا ہے اس کا چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے. البتہ اس کا چھوڑنے والا بہت ہی محروم انسان ہے اللہ تعالیٰ کے عزم سے تو بل ایسے محروم ہے.
اگلا سوال ہے کوئی قرآن کو لیٹ کر پڑھیں مصحف میں دیکھ کر کیا ایسا کرنا درست ہے؟ قرآن کی بے حرمتی کا نہیں
جو قرآن کے الگ فیصلہ.
اگلا سوال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں عمن سے فرمایا تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. ساتھی سبھی سمجھ کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ عورتیں تو گھر پہ کام کرتی ہیں وہ کیسے صدقہ اور خیرات کریں؟ وہ تو اپنے ہسبینڈ پہ
اپنے ہسبینڈ پہ ڈپینڈ رہتی ہیں تو ان کی تسلیم کر دیتی ہوں.
دیکھیے اپنے ہسبینڈ پر کس چیز میں ڈپینڈ, کھانے اور پینے میں, ظاہر بات ان کا اپنا جوہر ہے, ان کے والدین کی طرف سے, ان کے بھائی کی طرف سے, ان کے انسان ان کو پیسہ ملتا ہے, یا ہسبینڈ خود بھی ان کو بسا اوقات دیتے رہتے ہیں, یا ہسبینڈ بسا اوقات اپنے مال میں خرچ کی اجازت دیتے ہیں, یہ سارے دروازے ہیں صرف خیر خیرات کرنے کے.
اگلا سوال ہے, کیا یہ بچیسے کی حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی, کیا وہ صحیح ہے؟
یہ روایت ضرور ہے لیکن ایک ہی ہفتے ہم نے آپ بات کی, لیکن اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس روایت کا راوی اس نے بھی پیدا اور وہ ضعیف راوی مستقبل کا طور پر علماء کا نزدیک ضعیف ہے.